أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، پچھلے درس میں سورہ روم کا آغاز ہوا تھا اور اس کی آخری آیات میں یہ بات آئی تھی کہ لوگ جو ہیں صرف دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، غیر مسلم لوگ دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کی زندگی سے اور آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس سے بالکل غافل رہتے ہیں، ہر چیز دنیا کے لیے کرتے ہیں، جینا بھی دنیا کے لیے، کام بھی دنیا کے لیے، کمانا بھی دنیا کے لیے، سوچ بھی دنیا کی، فکر بھی دنیا کی، اٹھنا بیٹھنا بھی دنیا کے لیے، کبھی آخرت کا خیال دل میں آتا نہیں. اسی آیت کے پس منظر میں یہ آگے کی آیات آ رہی ہیں جس میں اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرماتے ہیں کہ لوگ آخرت کو کیوں بھول جاتے ہیں، لوگ آخرت کو کیوں فراموش کرتے ہیں. حالانکہ اگر وہ اپنی زندگی پر غور کرے، اپنے گرد و پیش پر غور کرے تو ان کو نظر آئے گا کہ کس طرح لوگ آئے دن موت کے منہ میں جا رہے ہیں. روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے قبرستان میں جنازے آ رہے ہیں، لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، طے شدہ پروگرام ہیں، ختم ہو رہے ہیں اور موت آ کر پکڑ لیتی ہے. ابھی ہمارے ایک جاننے والے، ان کا 21 تاریخ کو جو 21 گزری ہے، حج پہ روانگی تھی، بالکل تیار تھے، کہیں جا رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شدید چوٹیں آئیں اور 22 تاریخ کو انتقال ہو گیا. تو روانگی تھی حج کی، اس تاریخ کو اگلے دن، اس سے اگلی تاریخ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. ارادے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، یہ ہم اور آپ دن رات دیکھتے ہیں صبح سے شام تک، لیکن ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اپنے بارے میں نہیں غور کرتے. زندگی کے ہر مرحلے پر ہم اس یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں، یہ سوچ کر نکل جاتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اٹھنا بیٹھنا، ہر کام ہمارا دنیا کے لیے ہو کر رہ جاتا ہے. یہ دنیا کی چند روزہ چمک دمک، فانی لذتوں میں انسان ایسے مست ہو گئے کہ اس دنیا کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے. اگر پوری کائنات کے نظام پر انسان غور کرتا رہے تو اس پر کائنات کا یہ راز واضح ہوگا کہ خالق کائنات نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد اور بڑی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعے اس کے پیدا کرنے والے کو پہچانیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، آسمان پر، زمین پر، اپنی تخلیق پر انسان غور کرے کہ ہر انسان اپنے اندر کتنا بڑے کارخانے کو لے کر چل رہا ہے، اور اس کی تلاش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا انسان سامان کرے، ناراضگی کے کاموں سے بچے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، ان کائنات اس کام کے لیے جزا بھی ضروری ہے، سزا بھی ضروری ہے۔ ایک ایسے دن کا آنا ضروری ہے جس دن کے انسان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ کہ جس نے جو کیا اس کو اپنے کیے کی جزا اور سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض، کیا انسانوں نے غور نہیں کیا اپنے دل کے اندر، اپنی جان کے اندر غور نہیں کرتے؟ ہم اپنی جان پہ غور کریں کہ اللہ نے ہم کو کون کون سی نعمتیں دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں اپنی عطا فرمائی، صحت کی، جسمانی چیزیں، اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی، کسی رنگ کی، کسی نسل کی، کسی قوم کی، غریب کی، امیر کی، اعلی خاندان، چھوٹا خاندان، جو بھی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسی سی نعمتیں عطا فرمائی۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، جو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں، وما بینہما الا بالحق، اور جو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان پیدا فرمایا، وہ کیسا پیدا کیا؟ بالکل صحیح، سالم، صحیح، بالکل ٹھیک ٹھیک اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اجل مسمى، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ مقررہ پر ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ پھر قرآن کریم کا حصہ ہے نا، اس لیے میں چاہوں صاف ہو جائے۔ اچھا جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ کیا غور نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ اجل مسمى، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ وعدہ مقررہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک معین مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سارے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں۔ بہت سارے لوگ نہ مانتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت سے انسان کو کبھی سامنا بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان سے کبھی سوال جواب بھی فرمائیں گے، اس سے وہ منکر۔ اگر انسان صرف اس بات پر غور کرے نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور ہمیں اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کی جواب دہی ہوگی، تو کتنے گناہوں سے ہم اور آپ بچ جائیں گے۔ آپ تصور تو کیجئے، جب ہم کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں یا خود کوئی گناہ کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں اپنے اس عمل کا ثواب اپنے رب کو دینا ہے۔ جب یہ دل میں خیال آئے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں جس طرح کما رہا ہوں، میں جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، اپنے ایک ایک عمل کا مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، جواب دینا ہے، کتنے انسان اس وقت اس گناہ سے رک سکتے ہیں اللہ کے خیال سے۔ یہ خیال کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے، دل میں اس کا آنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا. یہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہوتی, تب ہی ہم گناہ کر رہے ہو. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا خوف نہیں ہے, یہ اللہ کا خوف. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو گشت پر تھے. گشت پر کیا کرتے تھے, آپ کو تو حالات پڑھے ہیں آپ نے کہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلتے تھے رات کو, گھروں کے سامنے سے گزرتے تھے, محلوں گلیوں کو دیکھتے تھے. ایک دن رات کو کسی پہر سے گزر رہے تھے تو گھر کے اندر, آدھی رات کا وقت تھا, گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی, ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی کہتی تھی کہ میں نہیں ملاتی. ماں کہتی تھی کہ بیٹی تو پانی ملا دے. بیٹی کہتی تھی کہ نہیں اماں میں نہیں ملاؤں گی. ماں نے کہا کہ بیٹی پانی ملا دے, کون دیکھ رہا ہے اس وقت. تو بیٹی نے کہا کہ اپنی اماں سے کہا کہ فعین اللہ, اللہ کہاں گیا, کوئی نہیں دیکھ رہا مجھ کو, اللہ تو دیکھ رہا. یہ بیٹی نے جواب دیا اپنی ماں کو. لگتا تھا کہ وہ لوگ کوئی دودھ وودھ بیچنے کا کام کرتے ہوں گے. تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا, آدھی رات کا وقت تھا, کسی کے گھر پہ کیا جاتے ہیں. گھر پہ علامت مقرر کی اور اگلے دن معلومات کروائی کہ اس گھر میں کون رہتا ہے, یہ ماں بیٹی کون ہے. معلومات کروائی, پتہ چلا کہ جی فلانا ہے, فلانا خاندان ہے. تو اگلے دن پھر جب یہ پتہ چل گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس لڑکی کے لیے اپنے بیٹے سے نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اس کو اپنے گھر میں لایا جائے بہو بنا کر. یہ بنیادیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں شادیوں کی, کہ کون کتنا نیک ہے, کون کتنا اخلاق والا ہے, کون کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. پھر نکاح کا پیغام بھیجا, اپنے بیٹے سے اس کی شادی ہوئی. بیٹے سے شادی ہونے کے بعد ان کی اولاد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. جب ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی پھر ایسی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا, جن کے دور کو دور خلافت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, دور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ خیال, اللہ کا ڈر, یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ہر کام کرتے وقت انسان کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ ہاں چلو ابھی مجھے دنیا کا کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا کون بگاڑ سکتا ہے بھائی, میں اتنا عہدے والا, اتنا منصب والا, اتنا تعلقات والا یا اتنا پیسے والا, جو بھی ہے تو ٹھیک ہے. بعض اوقات دنیا میں کوئی کسی کو نہیں پکڑ پاتا, بڑے بڑے لوگ اس طریقے سے چھٹ جاتے ہیں, لیکن اللہ کی پکڑ سے تو کوئی انسان نہیں بچ سکتا. قرآن کریم نے اس کو فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. وہ پھر انسان سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا, اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کون سی نعمت اللہ نے دی, اس نعمت کو کہاں خرچ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں کوئی انسان اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکے گا. ہٹنا تو دور کی بات ہے, کھسکنے کا لفظ ارشاد فرمایا, جب تک کہ وہ ان باتوں کا جواب نہ دے دے, اس سے یہ پوچھ نہ لیا جائے کہ دولت کہاں سے کمائی. نمبر ایک, لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ صاحب میرے پاس اتنی گاڑیاں آ گئیں, میرے پاس اتنے بنگلے ہو گئے, میری اتنی پراپرٹیاں ہو گئیں, میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہو گیا, بڑے بغلے بجاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ امتیاز ہی ختم ہو گیا حلال کمانے کا, کہ حلال کمانا کہتے کس کو ہے, بس پیسہ جمع کرو, کسی طریقے سے بھی پیسہ جمع کرو, کسی کا حق مار کے, کسی کا حق لوٹ کے, جھوٹ بول کے, دھوکہ دے کے, زیادتی کر کے, نقصان پہنچا کے, بس بینک بیلنس اپنا بڑھا لیا, جائیدادیں بڑھا لی, اس پر خوش ہیں کہ ہاں ہم بہت مالدار ہو گئے. تو فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ دولت کہاں سے کمائی. کس کا حق مارا، کتنا جھوٹ بولا، کتنا حلال ہے کتنا حرام ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا، دنیا میں بے شک کوئی کسی کی پکڑ میں نہ. دوسری چیز کہ دولت کو کہاں خرچ کیا، اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا، اسراف کیا، فضول خرچیاں کی. اگر اللہ نے دولت دے دی، اگر اللہ نے انعامات دے دیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ایک کے 10 خرچ کرنے لگ جائے، ایک کے 50 خرچ کرنے لگ جائے. بھئی آپ کے کام نہیں آتا، کسی دوسرے کے کام میں لے کر آؤ، اللہ نے نعمت دی. تو پہلی چیز دولت کہاں سے کمائی، دوسری چیز یہ کہ دولت کہاں خرچ کی، تیسری چیز اپنی جوانی کو کہاں استعمال کیا، کیوں، کون سا جائز کام کیا، کون سا ناجائز کام کیا. یہ سوالات ہر انسان سے ہونے ہیں. آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو نماز روزے کا اہتمام ضرور کرتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، لیکن روپے پیسے کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جس طریقے سے تقویٰ عبادات کے اندر ہے، اسی طریقے سے تقویٰ مال کے اندر بھی ہوتا ہے. تقویٰ فی المال اس کو کہتے ہیں. مال کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان مشکوک چیزوں سے بچے، مشکوک چیزوں سے بھی بچے، مشتبہ چیزوں سے بھی بچے. جب تک مال پاک نہیں ہوتا، انسان کا باطن بھی صاف نہیں ہوتا، انسان کا دل بھی صاف نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں طرح طرح کے مسائل اور پریشانیاں ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن مسائل اور پریشانیاں ختم نہیں ہوتی. ان کی بنیادوں میں در حقیقت وہ مال کی، حرام مال کی آمیزش چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. تو جس طرح انسان مال میں، عبادات میں تقوی اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے تقوی فی المال بھی ہوتا ہے. تقوی فی المال کا مطلب یہ کہ ذرا سی مشکوک چیز سے بچو. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مواعظ میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مواعظ میں لکھا کہ ایک صاحب میرے سے ان کا اصلاحی تعلق تھا، اور وہ میری مجلس میں آیا کرتے تھے، کہیں سے سفر کر کے آتے تھے کسی دوسرے شہر سے. فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ صاحب آئے، اپنے ساتھ بچے کو بھی لے آئے، بیٹے کو بھی لے آئے، چھوٹا بیٹا تھا 13-14 سال کا، جیسے لوگ بزرگوں کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں برکت کے لیے، دعا کے لیے، وہ بھی لے آئے. حضرت نے سے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت لکھتے ہیں اپنے معمولات میں کہ میں لوگوں کی عبادتوں کو نہیں چیک کرتا کہ اس نے کتنی عبادتیں کی نہیں کی، لیکن میں لوگوں کے معاملات کو ضرور چیک کرتا ہوں کہ معاملات ان کے کیسے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات پہ بڑی سختی تھی. حضرت نے خیر سلام، وہ ہوا، بچے نے سلام کیا، حضرت نے اس کو دعا دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، بچہ تھا. حضرت نے ان سے پوچھا جو ان کے والد تھے کہ بھائی تم جو اس کو لے کر آئے تو اس کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس کا 13-13.5 سال عمر ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹکٹ اس کا آدھا لیا ہے تھا، پورا لیا تھا؟ ریل گاڑی کا جو ٹکٹ ہے وہ آدھا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت ٹکٹ تو آدھا لیا تھا. حضرت فرمانے لگے جب قانون ریلوے والوں کا یہ ہے کہ 12 سال کی عمر سے ٹکٹ پورا لگتا ہے، تو آپ نے آدھا ٹکٹ کیوں لیا؟ کہنے لگے کہ حضرت یہ دیکھنے میں نا 12 سال سے کم کا لگتا ہے. حضرت فرمانے لگے استغفر اللہ، آپ کو تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ کو تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی. بات یہی ہے کہ مال پاکیزہ ہوگا تو دل بھی تو پاکیزہ ہوگا. جب خدا نہ خواستہ حلق سے انسان کے حرام مال اتر رہا ہو تو کہاں سے عبادتوں میں دل لگے گا اور کہاں سے دعاؤں میں اثر آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ جو لقمہ حرام انسان کے حلق سے اترتا ہے اور جسم کے اندر شامل ہو کر اس سے جو گروتھ ہوتی ہے انسان کے جسم میں وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے. آج ہمارے ہاں یہ مال کا تقویٰ ختم ہو گیا، عبادات کا تو فکر پھر بھی ہو جاتی ہے، میں نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا، یقیناً فرائض ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مال کیسا کھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. آج آپ دیکھیے جب اللہ معاف کرے حرام کاری پھیلتی ہے اور معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر معاشرے میں سب کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. آج ہر انسان پریشان کس چیز سے ہے؟ دھوکے بازی سے ہر انسان پریشان ہے. آپ دوائیں لیں تو پتہ چلے گا کہ دوائیں جعلی ہیں، آپ رپورٹیں لینے جائیں ڈاکٹر کے یہاں، پتہ چلا رپورٹوں والوں نے صحیح رپورٹ ہی نہیں لکھ کر دی، کچھ کی کچھ لکھ کر دے دی. آپ کھانے پینے کی اشیاء استعمال کریں، پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں ہیں. ایک سرکل ہے لوٹ کھسوٹ کا، دھوکے بازی کا، یہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اہمیت ختم ہو گئی. اس کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی عام عبادات اور فرائض کی اہمیت ہے. اور اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ یہ حرام مال کا بنا ہوا ہے، معاملات خراب ہیں. بڑے نیک لوگ جو حرام حلال کی فکر کرنے والے لوگ، لیکن روپے پیسے کا معاملہ آئے گا تو بالکل خراب، بالکل عام انسان کی طرح لگے گا نہیں کہ اس انسان کا دین شریعت سے بھی کوئی تعلق. پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارے دلوں میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیل گئی کہ روپیے کو جس طرح استعمال کرو کر لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے. حالانکہ روپیہ حلال مال ہوتا تھوڑا ہے لیکن برکتوں والا ہوتا ہے، نعمتوں والا ہوتا ہے، عافیتوں والا ہوتا ہے، گھروں میں خوشیاں اور برکتیں لانے والا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی عبادات کو قبول فرماتے ہیں. جس انسان کے مال حرام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں فرماتے، دعاؤں میں بھی اثر ختم ہو جاتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان جو اللہ کے ملنے سے منکر ہے، چونکہ ملنے سے منکر ہے اس کے دل میں خیال نہیں آتا اللہ سے ملنے کا، نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کاموں میں جلدی اتر جاتا. جب یہ دل میں خیال آئے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ مال جو میں کماؤں گا سب دنیا میں رہ جائے گا، کوئی روپیہ پیسہ میرے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، یہ دھوکہ ہے. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان. بس ایک چکر ہے، ایک دل میں ایک بات ہے کہ بھئی یہ فائدہ دے گا، اس کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو خطاب کر کے کہ دیکھو تمہیں اگر گھمنڈ اس بات کا ہے کہ تم دولت کماتے ہو، تمہیں طاقت کا گھمنڈ ہے، تمہیں عہدے کا گھمنڈ ہے، تو فرماتے کیا ان لوگوں نے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ پہلی قومیں کتنی اللہ نے ان کو صنعت اور حرفت عطا فرمائی تھی، پچھلی قومیں بڑی متمدن قومیں تھیں، بڑے بڑی بلڈنگیں بنانے والے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراشنے والے، بڑے بڑے ماہر اور فنکار لوگ موجود تھے، دولتیں کو بھی انبار ان کے پاس کم نہیں تھے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کی وہ نافرمانیاں کرتے رہے تو اللہ نے ان میں سے ایک ایک قوم کو کر کے ہلاک کرنا شروع کر دیا. آج اگر کسی انسان کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، وہ یہ چاہے کہ میں ساری زندگی دنیا میں اسی طرح رہوں گا، ایسا نہیں ہوتا. ایک وقت آتا ہے انسان کی کمزوری کا، ایک وقت آتا ہے انسان کے ختم ہونے کا، وہ وقت ہر انسان کا اللہ نے رکھا. اس کو فرماتے اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو وہ لوگ بھی دیکھ لیتے کہ پچھلی قوموں کا اللہ نے کیا انجام کیا، کیف کان عاقبہ، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے قومیں تھیں، کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها، وہ پہلے والے لوگ طاقت کے اعتبار سے بڑے طاقتور تھے، وہ اثار الارض، زمین میں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ امروہا، اور زمین کو وہ بسایا کرتے تھے، اکثر مما امروہا، اس سے زیادہ جتنی تم نے اپنی زمینوں کو آباد کیا، اس سے زیادہ پہلے لوگ اپنی زمینوں کو آباد کرتے تھے. پہلے لوگوں کے پاس کوئی دولت کی کمی نہیں تھی، بہت مالدار لوگ ہوتے تھے. وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی اللہ کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے. لیکن جب کسی کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، پھر منصب ہو، کسی کے پاس کوئی نعمت، کسی کے پاس کوئی نعمت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں پھر وہ جب دولت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، ایسی صورت میں پھر آدمی کسی کی سنتا کہاں ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ میرے اوپر تو ہن برس رہا، میرے اوپر تو نعمتیں برس رہی ہیں، اب میں پیسے کے آگے کہاں اللہ کی سنوں گا، اب تو میں ہوں اور میری جناب اپنی طاقت ہے، میری اپنی دولت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے لوگ بھی ایسے ہی تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا، کہ ان لوگوں نے بھی دولت ان کے پاس زیادہ تھی، شہرت ان کے پاس زیادہ تھی، طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، کھیتی باڑی میں وہ لوگ ماہر تھے، زمینوں کو آباد کرنے میں وہ لوگ ماہر تھے، زمینوں کے بسانے میں وہ ماہر تھے. رسول آئے اللہ کے ان کے پاس واضح نشانے لیا لے کر، اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ پھر جب ان پر عذاب آیا نا، تو پھر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ کے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوتا ہے، کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب اس کے اوپر نافرمانی کا آتا ہے، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ظلم کیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کی نہ مان کر، اللہ کی بات کو تسلیم نہ کر کے. آج آپ دیکھیے ہمارے ہاں کے جو دولت مند طبقہ ہے، جس کو اللہ نے، دولت مند طبقہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے نا، کوئی زمانہ مالداروں سے خالی نہیں ہوتا. آج ہمارے ہاں کا جو دولت مند طبقہ ہے، جو بڑا صاحب ثروت طبقہ ہے، آپ دیکھیے ان کو آپ جا کر سمجھائیں گے بھائی سود کا کام نہ کرو، آپ کو مذاق اڑائیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ شرمندہ نہیں ہوں گے آپ سے کہ صاحب ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی زمانے کی باتیں کرتے ہو، آج کے دور میں سود سے بچنا ممکن ہے؟ کسی سے کہو کہ رشوت نہ لو تو وہ آپ کو مذاق اڑائے گا کہ آج کل کے بغیر، رشوت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے کس وجہ سے، کہ دولت آ رہی ہے صاحب، منصب آ رہا ہے، عہدہ آ رہا ہے، ایک انسان عہدے پہ رہ کر اس لیے ناجائز کام کر رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہو گیا ہوں، مجھے اپنی دھاک بٹھانی ہے، میرا اپنا روب قائم کرنا ہے. وہ انسان اب اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آیا، پھر جب کبھی اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ظلم کیا، یہ کہنا چاہیے کہ میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کی نہ مان کر. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کل وزیر تھے آج اسیر ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے، آئے دن ہم لوگ یہ تماشے دیکھتے ہیں، اور جو اسیر تھے وہ وزیر بن گئے، وہ وزیر پھر اسیر بن گئے، یہ کھیل تماشے صبح دوپہر شام چلتا ہے ہمارے یہاں. یہ انسان کے عبرت کے لیے ہے کہ دنیا کی جتنی نعمت، دنیا کی جتنی دولت، دنیا کی جتنی شہرت، دنیا میں جو نعمتیں ہیں سب عارضی ہیں. انسان عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، تو اس میں رہنے والی ہر چیز کیا ہے؟ عارضی ہے. اس عارضی چیز کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان عارضی چیزوں کی وجہ سے انسان ان دائمی نعمتوں سے محروم نہ ہو جو دائمی نعمتیں آنے والی ہیں، ملنے والی ہے انسان کو. صحابہ کرام جو تھے نا، آپ دیکھیے صحابہ کرام کو بھی گورنر بنایا گیا، بڑے بڑے عہدے دیے صحابہ کرام کو، لیکن وہ کبھی اس دنیا کے چکر میں لگ کر، اس عہدہ اور منصب کے چکر میں لگ کر آخرت کی نعمتوں سے محروم نہیں ہوئے. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا تھا کہ امین ہاذہ الامہ، اس امت کے امین، یہ خطاب ملا عشر مبشرہ. اور یہ ان صحابہ کرام میں سے تھے کہ جن کے بارے میں یہ تھا کہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے یا ان کو خلیفہ بنایا جائے، یہاں تک کا معاملہ تھا، اتنے اونچے درجے کے صحابی. شام کا گورنر مقرر کیا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو. شام کا مطلب کیا تھا؟ ایک سپر پاور طاقت تھی شام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے اپنی زندگی میں جنگوں کا آغاز کر دیا تھا. آپ جانتے تھے کہ کتنی بڑی طاقت ہے. جب تک شام سرنگون نہیں ہوگا مسلمانوں کا پرچم نہیں بلند ہوگا صحیح معنوں میں. اپنے زمانے میں ایک ایلچی بھیجا، اس ایلچی کو شام کی طاقتوں نے قتل کر دیا. اور شام سے مراد اردن، شام، اسرائیل، فلسطین، بیروت، ملا کر یہ ملک شام تھا، چار پانچ ملکوں کا مجموعہ شام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں کہا کہ انہوں نے ہمارے ایلچی کو قتل کیا، جاؤ ان سے بدلہ لے کر آؤ. اور کہا کہ ابو حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کا جو ان کے جو دوسرے نمبر پر جو ان کے خلیفہ جو سپہ سالار ہوں گے وہ جعفر رضی اللہ عنہ ہوں گے، تیسرے نمبر پر جس اگر وہ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو گئے تو آپس کے مشورے سے کسی کو امیر مقرر کر لینا. 3000 صحابہ کرام گئے، تینوں سمجھ گئے کہ ہماری باری آ گئی شہادت کی. آپ نے جو کہا کہ یہ شہید ہو جائیں وہ شہید ہو جائیں تو پھر زید بن جعفر رضی اللہ عنہ کو بنانا، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو بنانا. اور ایسے ہی ہوا، پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر انہوں نے اپنے باہمی مشورے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا مقرر کیا. اس کے بعد جیش اسامہ روانہ ہوا، آپ کے وصال ہو گیا، جیش اسامہ روانہ ہوا. اس کے بعد جنگ یرموک ہوئی ہے. اس جنگ یرموک میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے. سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ تھے، لیکن کمان جو جنگ میں کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے. یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے اونچے درجے کے صحابی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا، شام کے گورنر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے دورے پہ تشریف لائے، سارا دن مصروفیات، دن بھر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پھر رہے، سارا دن پھر پھر کے کئی دن ہو گئے. تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ مجھ کو اپنا گھر دکھلاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو ہر طرف نظر رکھتے تھے نا، ہر انسان پر نظر رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ میرا گھر دیکھ کے کریں گے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تمہارا گھر دیکھنا. انہوں نے کہا کہ آپ میرا گھر دیکھ کر اپنی آنکھیں نچوڑیں گے، یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں ابو عبیدہ، میں آپ کے گھر جانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے امیر المومنین اگر آپ نے میرے گھر چلنا ہے تو چلیے. اب شام جگمگ کر رہا ہے، دولت کا مرکز تھا ملک شام، روشنیوں کا شہر، دولت کا شہر. پورے شام کے شہر کے اندر سے اب چل رہے ہیں شہر سے باہر نکل گئے، جو جگمگاتی روشنیاں تھیں وہ بھی پیچھے رہ گئی. باہر نکلے، چلتے رہے، کچے میں آ گئے، ویرانے میں آ گئے. آگے جا کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی آئی، اس چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر گئے تو کچھ نہیں تھا سوائے ایک پتے کے، ایک چار وہ تھا بستر سا تھا، اور ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس میں کچھ روٹیاں بھیگی ہوئی پڑی ہوئی تھی پانی کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے کہ ابو عبیدہ آپ شام کے گورنر ہو، آپ کا یہ گھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھیں گے تو اپنی آنکھوں نچوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ جو روٹیاں ہیں یہ محلے کی ایک عورت ہے، میری اس سے بات ہوئی ہوئی ہے، وہ مجھ کو اکٹھی کئی ایک دن کی روٹیاں پکا کر دے جاتی ہے، میں اس سے پکواتا ہوں، اس کو پیسے دے دیتا ہوں جو اس کی اجرت ہوتی ہے، اس کو میں جاتے ہوئے بھگو کے چلا جاتا ہوں، واپس آ کسی کو کھا کے سو جاتا ہوں، بس یہ بے رب المعاملہ. اور گورنر کہاں کے؟ ملک شام کے. تو دولت، شہرت اور منصب اللہ نے تو اپنے نیک بندوں کو بھی دیا، صحابہ کرام کو بھی ملا، بعد میں تابعین تبع تابعین کو بھی ملا، لیکن جس کی نظر اللہ پر رہی، جس کی نظر آخرت پر رہی، جس کی نظر میں یہ رہا کہ مجھ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ، جو انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں یہ ڈر آ گیا کہ مجھ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی عالم کوئی غیر عالم، کوئی جاہل کوئی پڑھا لکھا، سب کو کھڑا ہونا ہے، سب کا حساب کتاب ہونا ہے اللہ کی بارگاہ. قرآن کریم نے فرمایا کہ اما من خاف مقام ربی، جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کا ٹھکانہ جنت میں بناتے ہیں جو ہر پر ڈرتا رہتا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ہم کوئی کام کریں، ہمارے دل میں یہ آئے کہ بھائی ہم غلط کریں گے تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے، بس یہ دل میں ایک بات آ گئی، یہ دل میں خیال لاتے رہیے کہ اللہ کو جواب دینا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دیں گے، دنیا میں تو پیسے بھی مل جاتے ہیں، دنیا میں تو مسائل حل ہو ہی جاتے ہیں، کوئی حل ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، 100% کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جس کا سارے کام ہو رہے ہیں، کوئی ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا، کوئی ہو رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا، سب کے ساتھ یہی ہے. لیکن ایک انسان وہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ انسان کبھی نہیں جائے گا گناہ کی طرف. تو دولت، عزت، منصب، شہرت، دنیا کی نعمتیں اللہ نے صحابہ کرام کو بھی دی، تابعین تبع تابعین کو بھی دی، عام انسانوں کو بھی دی. کوئی اپنی ان نعمتوں میں مست ہو کر ایسا اللہ کو بھولا کہ اس نے اللہ کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اور کوئی انسان اللہ سے ڈر گیا، اس کا ٹارگٹ، اس کی نظر ہمیشہ اللہ پر رہی کہ مجھ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو پھر وہ انسان کامیاب ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے مل جائیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برابر کوئی جرنیل ہو سکتا ہے؟ اب مجھ کو بتائیے آپ. آج نہ ان کے پاس کوئی تربیت یافتہ آرمی، نہ آگے پیچھے خاندان میں کوئی بادشاہ، ورنہ ہوتا ہے نا بادشاہوں کا خاندان چلا آ رہا ہے، نہ آگے خاندان نہ پیچھے خاندان بادشاہوں والا، تنہا ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، اس کو خلافت مل جاتی ہے. وہ اتنا بڑا جرنیل، اتنا بڑا جرنیل کہ آج دنیا کی بڑی بڑی آرمی رکھنے والے ممالک، دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوج رکھنے والے ممالک اتنے علاقوں پر قبضہ نہیں کر سکے، فتح نہیں کر سکے جتنا تنہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا. 14 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تو معمولی بات تو نہیں، اتنا بڑا علاقہ فتح کرنے والا انسان، لیکن زندگی سادہ. کوئی اس عہدے کا، کوئی اس منصب کا ادنا سا اثر ان کی شخصیت پر نہیں پڑا، ادنا سا اثر ان کی شخصیت پر پڑا ہو. نہ اپنے حال سے غافل ہوئے. جس انسان نے یہ سنا ہوا، آپ اندازہ تو کیجئے، ہمارے ہاں تو کوئی انسان اگر اچھا خواب دیکھ لیتا تو اگلے دن اس کی چال ڈھال بدل جاتی، وہ سمجھتا کہ پتہ نہیں میں کون سے مقام پر پہنچ گیا، فائز ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے، اپنے کانوں سے سننے والے کہ عمر ان فی الجنہ، عمر تم جنتی ہو، براہ راست سننے والے، آمنے سامنے سننے والے. فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. فرمایا کہ میں وہاں معراج پر تشریف جب لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے عمر کا محل جنت میں دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں عمر کے محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن پھر مجھ کو عمر کی غیرت یاد آ گئی، تو میں نہیں گیا. حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, رونے لگے, فرمانے لگے کہ غار علی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں آپ کو غیرت دلاؤں گا. اتنا اونچے درجے کا انسان, اتنا اونچے درجے کا صحابی, لیکن اپنی حال سے غافل نہیں تھے. جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے مدینہ طیبہ کے منافقین کی فہرست حوالے کی اور کہا کہ مدینہ طیبہ میں یہ انسان جو ہے نا وہ منافقین ہیں جو اوپر سے اسلام قبول کیا, اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوئے, تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے آپ, حضرت حذیفہ کو کونے میں پکڑ کر لے گئے, فرمانے لگے حذیفہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھ کو یہ بتلاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں, اس فہرست میں میرا نام تو نہیں. اتنی فکر اپنے بارے میں کہ کہیں میں منافقین تو نہیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. ان لوگوں کو اتنی بڑی زمین کے اوپر عہدے ملے, منصب ملے, امیر المؤمنین بنے, خلیفہ بنے, لیکن نظر کبھی آخرت سے نہیں ہٹی. کوئی دنیا کی دولت, کسی دنیا کی شہرت نے ان کی نظر کو وہاں سے نہیں ہٹایا. آج ہم میں سے کسی انسان کو ایک چھوٹے سے دفتر کا اگر افسر بھی بنا دیا جائے تو وہ ظلم کرنے لگ جاتا ہے, زیادتیاں کرنے لگ جاتا ہے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب کبھی عہدے کی وجہ سے, شہرت کی وجہ سے کوئی انسان کے پاس دولت آ گئی, شہرت آ گئی, اس کی وجہ سے کسی اور پھر کوئی انسان اپنی دولت اور شہرت کی وجہ سے نافرمانیاں کرنے لگے, پھر اللہ کی پکڑ آئے, تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے ظلم کیا, بلکہ یوں کہا کرے کہ میں نے خود ظلم کیا اللہ کی نہ مان کر, اللہ کی بات کو تسلیم نہ کر کے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء, پھر فرمایا کہ انجام ان لوگوں کا جن لوگوں نے برے کام کیے. السوء وہ برا ہی ہے, یعنی برے کاموں کا انجام کیا ہے؟ برا ہے. آپ اپنے گرد و پیش پہ دیکھیں, اپنے کراچی میں دیکھ لیں, جو کسی کے ساتھ ظلم کرتا تھا قتل ہو گیا, جو قاتل تھا خود مقتول ہوا, جس نے کسی کو ظلمن قتل کیا خود بھی قتل ہوا. دیکھ لیجیے بھری پڑی ہے مثالیں آپ کی گلی کوچوں کے اندر, جس نے ڈکیتیاں کی وہ خود کسی مصیبت کا شکار ہوا. ارے بھائی, برا کام کر کے کبھی کوئی انسان سکھ میں رہا؟ کبھی جھوٹ بول کر کوئی سکھ میں نہیں رہ سکتا, کوئی کسی کا مال لوٹ کر خوش نہیں رہ سکتا, کسی کی جائیدادوں پہ قبضہ کر کے خوش نہیں رہ سکتا. ایک نہیں کتنی مثالیں سامنے ہیں جنہوں نے لوگوں کے مالوں کو ناجائز لوٹا, جنہوں نے اپنے بہن بھائیوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کیے, بڑی تکلیفوں کی زندگی. دولتیں تو آ گئی, بینک بیلنس بھی آ گیا, جائیدادیں بھی آ گئیں, لیکن سکھ اور چین نصیب نہیں ہو سکا, نہ عزت نصیب ہوئی نہ سکھ اور چین نصیب ہوا. کبھی دولت سے عزت نہیں ملا کرتی. آپ دیکھیے بڑے بڑے دولت مند ہیں, اگر حلال طریقے سے نہیں کمائیں گے تو اس دولت سے رسوائی ملے گی. انسان دولت کس لیے کماتا ہے؟ آرام کے لیے, سکون کے لیے, عزت کے لیے. نہ عزت ملی, نہ چین ملا, نہ سکون ملا, تو کس کام کی دولت ہے؟ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ ساری دنیا لان تان کر رہی ہے, وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے پاس دولت آ گئی. ارے بھائی, یہ دولت ہے کبھی نفع دینے والی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ برے کام کا برا انجام, جو کام برا کرو گے اس کا انسان کو بھگتنا پڑتا ہے دنیا میں, اس کے ساتھ بھی برا ہوتا, برے کام کرنے والے کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ہمارے بزرگوں کا معمول تھا, ہے, جب کوئی آدمی آ کر اپنی بہت ساری پریشانیوں کو ذکر کرتا ہے نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ فرماتے کہ بھائی, اب وہ آ کر جو اگلی بات کرنے لگتا ہے وہ یہ کرتا ہے کوئی تعویذ دے دو مجھ کو, کوئی میری نظر اتار دو. وہ کہتے ہیں نظر تعویذ بعد میں ہوگا, پر پہلے اپنے اعمال پر غور کرو, تم کسی غلطی میں تو نہیں مبتلا ہوئے ہوئے, کسی کا مال نہ جائے اس قبضے سے تو نہیں لیا ہوا, تمہاری آمدنی میں حرام تو شامل نہیں ہے, تمہارے کسی کا ناجائز حق تو نہیں تم نے مارا ہوا, زکات پابندی سے دیتے ہو نہیں دیتے, کیونکہ زکات کا مال اگر زکات ادا نہ کی جائے تو زکات کا مال وہ موجودہ مال کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے, زکات کا مال وہ موجودہ مال کو بھی کیا کرتا ہے؟ تباہ کر ڈالتا ہے. تو فرماتے تھے کہ اس کاموں کا تم جائزہ لو. تو بھائی بات یہی کہ برے کاموں کا انجام کیا نکلتا ہے؟ برا نکلتا ہے, کبھی اچھا انجام نہیں نکلتا. فرمایا کہ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی، السوء وہ برا ہے، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وکانوا بها یستہزئون، اور وہ لوگ اس کے اوپر ہنسی مذاق اور ٹھٹے کیا کرتے تھے، یعنی ایک تو نافرمانی کرتے تھے پھر اس پر سے مذاق بھی اڑاتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں لوگ شریعت کے احکامات آئیں تو ماننا تو دور کی بات ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں مولوی صاحب، ان کی بات سنو، کیا بات بتا رہے ہیں، ارے کون سے زمانے کی بات بتا رہے ہیں، کیوں مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج تھوڑی سی دولت اور شہرت ہاتھ آ گئی ہے، کوئی تھوڑا سا عہدہ ہاتھ آ گیا تو انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. کل جب کوئی چیز کھینچے گی ان کے ہاتھ میں سے ان کو اللہ یاد آئے گا. یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جب ذرا سی کوئی آزمائش آتی تو پھر اللہ یاد آتے ہیں. تو قبل اس کے کہ ہمارے ساتھ کوئی برا ہو، انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو چار منٹ میں آپ سے یہ عشرہ ذی‌الحجہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے یہ عشرہ ذی‌الحجہ چل رہا ہے، اس عشرے کا یہ جو عشرہ ہے ذی‌الحج کا، یہ بڑی برکتوں والا اور عجیب اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں والا عشرہ ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ رمضانوں کا تو اہتمام بہت ہوتا ہے لیکن اس عشرے کی اہمیت کا اندازہ لوگوں کو ہوتا نہیں، اور نہ اس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ زیادہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو کوئی عمل اتنا محبوب نہیں نیک اعمال میں سے جتنا اس دس دنوں کے اندر نیک عمل محبوب ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالی کو پسندیدہ یہ دس دن ہے. آپ دیکھیے شعبان سے عبادتوں کی ترتیب چل رہی ہے. شعبان میں شب برات آتی ہے، پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسا عظیم شان مہینہ، پھر عید آ گئی، عید کے بعد سے حج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اشور حج شروع ہو گئے، شوال، ذیقعدہ، ذی‌الحج میں حج. حج میں ذی‌الحج میں دو اہم عبادتیں، ادھر حج ہو رہا ہے ادھر قربانی ہو رہی، اور پھر جب یکم ذی‌الحجہ آتی ہے تو ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اگر ایک روزہ رکھ لے ان دس دنوں میں تو ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی ہم اور آپ اگر پورے سال روزہ رکھیں جتنا ثواب ملے گا، اتنا ان دس دنوں میں کوئی ایک دن کا روزہ رکھنے اتنا ثواب ملے گا. کتنا بڑا ثواب ہے آپ دیکھیں. اور روزے بھی کوئی ایسے مشکل روزے تو ہیں نہیں. اب روزہ رمضان کا ہو، ابھی ہم نے جون میں روزے رکھے رمضان مبارک کے، تو کون سی ایسی مشکل پیش آ گئی بھائی آپ بتاؤ؟ سارے حضرات ماشاءاللہ روزے دار تھے، کون سی ایسی مشکل آ گئی؟ روزہ تو اللہ تعالیٰ رکھواتے، انسان کہاں رکھتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ جسم میں ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیتے ہو، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے. نیت کرنا ہمارا کام، پورا کروانا اللہ کا کام، پورا اللہ کرواتا. ابھی میں پچھلے دنوں انگلینڈ گیا ہوا تھا تو میں نے وہاں پہ ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے تو روزے تو بہت لمبے تھے، کیونکہ ہاں ان کے ہاں ڈھائی بجے سحری ختم ہو جاتی تھی، اور بعض علاقوں میں ڈیڑھ بجے شہری ختم ہوتی تھی، اور افطار ہوتا تھا 10:30 اور 11:30. اب اندازہ کرو روزہ کتنا لمبا. تو میں ان سے پوچھتا تھا، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ڈربی میں، میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ جب روزہ رکھتے تھے آپ کو آرام کوئی مشکل تو نہیں پیش آتی تھی اتنے لمبا روزہ رکھے؟ تو انہوں نے مجھے یہی جواب دیا جو میں دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں جسم کے اندر کوئی ایک ایسی تبدیلی ہمارے آتی ہے کہ اتنا لمبا روزہ ہمیں پتہ بس پورا ہو جاتا ہے. ڈیڑھ ڈھائی بجے سے اندازہ کیجئے آپ، اور جناب علی رات کو 10:30 اور کہیں 11:30 پہ جا کر افطار ہو رہا ہے، پھر 11:30 سے ڈیڑھ، دو ڈھائی گھنٹے میں نماز، مغرب، عشاء، تراوی، افطار، سحری جو ہے وہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں جسم میں انسان. تو یہ تو نیت ہم کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں. جون میں اتنا ہر آدمی کہہ رہا ہے جون کے روزے بڑے مشکل ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اتنے مشکل روزے کہاں تھے؟ بس رکھا روزہ، نیت آپ نے کی، پورا ہو گیا روزہ، اللہ نے پورا کروا دیا. روزہ تو اللہ پورا کرواتے ہیں، ہمارا کہاں پورا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا ہوتا؟ تو بھائی یہ ایام ضائع کرنے کے ایام نہیں ہیں، ان میں ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ثواب.
تو بقیہ سارے روزے رکھ لیں تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، ہمت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ پورا فرمانے والے. تو ایک روزہ کیا ہے؟ ایک سال کے روزے کے برابر اس کا ثواب. اور فرمایا کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب شب قدر کی عبادت کی طرح ہے. ہم لوگ 27ویں شب کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رات کو جاگ کر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے ان راتوں کے اندر. اور جس طرح شب قدر میں بات ہے، وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ آپ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور درمیان میں جتنا ہو سکے جا کر عبادت کر لیں. بس یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگیں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا، نہیں، جتنا جا کر عبادت کر سکتے ہیں آسانی سے کم از کم اتنا کر لیں کہ تہجد پڑھ لیں، اٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پڑھنے سے سونے سے پہلے پڑھ لیں، کچھ تلاوت کلام پاک کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ دعائیں مانگ لیں. ایک گھنٹہ جو ہم بیٹھ کر، ہمارے ہاں لوگ بیٹھ کر گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں، وہ عبادت میں لگ جائے تو رات کا عبادت کا ثواب ملتا ہے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یوم عرفہ آتا ہے، یوم عرفہ جب آتا ہے تو اس یوم عرفہ یعنی نو ذوالحجہ، ہمارے ہاں کی نو ذوالحجہ، اس کا جو روزہ ہے وہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک روزہ. آپ مجھ کو بتائیے کون سا مشکل کام؟ بس صرف ہم لوگوں کے ارادے کی بات. ارادہ کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اور پھر فرمایا کہ چلتے پھرتے اس کے اندر تسبیح تحلیل پڑھا کرو. تین چیزوں کی فضیلت آئیے، یوں تو جو بھی ذکر کریں فضیلت ہی فضیلت ہے، تسبیح، تحمید اور تحلیل، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، اس کو پڑھنا چاہیے کثرت کے ساتھ. یہ تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تیسرے کلمے کے اندر. تیسرے کلمے کا ہر وقت اہتمام کریں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں، تینوں چیزیں ادا ہو جائیں گی افضل تک. پھر درود شریف، پھر استغفار، چلتے پھرتے پڑھیں. یہ ایام خاص عبادتوں کے ایام ہیں. اور نمازوں کا اہتمام وہ تو ہے ہی، ہر شخص نماز کا اہتمام خاص طور پر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے برکت عطا فرماتے. پھر نو ذوالحجہ جب آتی ہے، اس کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ یعنی عید کا چوتھا دن کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. عصر سے مراد ہے 14 یعنی عید کا چوتھا دن کو تکبیر تشریق پڑھی جائے گی عصر کی نماز میں، مغرب میں نہیں پڑھی جائے گی. تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. مردوں کو بلند آواز سے، عورتوں کو ہلکی آواز سے پڑھنا چاہیے، اتنی بلند آواز سے پڑھے کہ مسجد گونجے. اور پھر عید الاضحیٰ جب آج ہو تو عید الاضحیٰ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قالوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. انہوں نے فرمایا، قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ لکل شعرۃ فی کل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. قالوا فما الصوف یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر بھیڑ بکری کا اون ہو تو اس میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ فی کل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر ایک اون کے بدلے میں، ایک اون کے بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے. اتنی عبادت. اس لیے ان تین دنوں کی عبادت کیا ہے؟ وہ ہے افضل عبادت، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے جانور کا خون بہانا، یہ افضل عبادت. حدیث شریف میں فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. مغفرت انسان کی ہوتی ہے، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں اپنے کھر، اپنے خون کے ساتھ پہنچتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی، پوری امت کی طرف سے قربانی فرمائی. تو بھائی یہ فرض تو نہیں ہے نہ واجب ہے، لیکن ایک محبت کا تقاضا ہے کہ کسی انسان کے پاس اگر وسعت ہو، گنجائش ہو، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے. انہوں نے ہماری طرف سے کی، اب ہم ان کی طرف سے کریں. فرض تو نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, لیکن کریں گے تو بہت برکت کا معاملہ. قربانی ہر اس انسان کے اوپر واجب ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو, اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے. گھر کے اندر اگر 5 آدمی ہیں اور وہ بالغ ہیں اور سب کے پاس اتنے پیسے ہیں تو سب کے اوپر قربانی ہوگی, ہاں نابالغ بچے اور بچی کے اوپر قربانی وہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان 2 راتوں کو جاگے گا, یعنی 2 چاند راتوں کو جاگے گا, ایک عید الفطر کی چاند رات, ایک عید الاضحیٰ کی چاند رات, تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اس دن زندہ فرمائیں گے جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. تو چاند رات کو جاگ کر عبادت کرنا یہ بڑا باعث اجر و ثواب ہے. اس میں بھی وہی معاملہ جو میں نے عرض کیا, عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں, جتنا ہو سکے عبادت کریں, بس دوسری بات یہ کہ گناہوں سے بچیں. یہ نہ ہو کہ جناب ابھی عبادت کر لیا پھر ٹیلی ویژن کھول کے فلمیں دیکھنی شروع کر دیں یا غیبتیں کرنی شروع کر دیں. ان چکروں سے بچیں, گناہ نہ کریں, معصیت سے بچیں, اور جتنا ہو سکے بشاشت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. بس اس طریقے سے اپنا اس آخری یہ جو عشر ذی‌الحجہ ہے اس کے گزارنے کا اہتمام فرمائیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی تمام برکتیں, رحمتیں, مغفرتیں ہم سب کو عطا فرمائے, اور اعمال صالحہ کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ لے لینا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله تمام صغيرة كبيرة گناہوں کی مغفرت فرما. يا الله قرآن پاک پر اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, ہم سب کو رزق حلال واسع یا اللہ عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو برسر روزگار ہے ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما. یا رب کریم عشر ذوالحجہ کو اپنی مرضیات کے مطابق, سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اس عشرے کی تمام برکتیں ہم کو عطا فرما. یا اللہ قربانی کو صحیح طریقے سے اخلاص نیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد.